السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. گزشتہ کچھ عرصے سے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان، ان کی بے بسی، ان کی مظلومی کا معاملہ، اور اسرائیل اور اس کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہو، برطانیہ ہو، بھارت ہو، ان کا ظلم مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے سوا کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اور کس موضوع پر کلام کیا جائے. گزشتہ جمعے کو کراچی میں بھی اس آیت کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا تھا مطالعے کے طور پر، سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 76 ابھی تلاوت کی گئی. ایک دو نقطے وہاں بیان ہونے سے رہ گئے تھے، وہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا. اور اس وقت جو امت مسلمہ کی حالت ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور بہرحال سوشل میڈیا کا دور ہے، صحیح غلط باتیں تو پہنچتی ہیں، لیکن بہرحال صورتحال ہم سب کے سامنے ہے. اور امت مسلمہ میں کچھ عوام میں کچھ جوش ہے، جذبہ ہے، کچھ اظہار اس کا کہیں کہیں نظر آتا ہے، لیکن امت کی عوام میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے حسی کا معاملہ اور وہی روٹین کے معاملات ہیں، ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی. اور جہاں تک امت کے حکمرانوں کا تعلق ہے، چاہے پاکستان کے ہوں، چاہے سعودی عرب کے ہوں یا دیگر ممالک ہوں، ایک دو مثالیں کچھ مثبت ابھی ہمارے سامنے آئی وہ میں عرض کر دوں گا، لیکن عظیم اکثریت امت کے حکمرانوں کی وہ اپنی، میں تو کہتا ہوں کہ بغیرتی کے ثبوت پیش کر رہی ہے. اس سے کم الفاظ میرے پاس نہیں، لیکن آخر کرے تو کیا کرے. بہرحال یہ ممبر کا ذمہ داری کا معاملہ ہے، جو دین کی رہنمائی ہے اس کا تذکرہ آنا چاہیے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ہمارے بس میں نہیں مگر کچھ لوگوں کے بس میں ہے، مثلا حکمراں اور مقتدر طبقات، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے. اس بات کے پہنچانے کے تو مکلف ہیں، جو ہمارے بس میں کرنا ممکن ہے، جس کا ہم نے توجہ دلانے کا معاملہ بھی کیا، اور یہاں بھی لاہور میں بھی اس پر کلام ہوا، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے کچھ کرنے کے کاموں کی ترغیب دلائی ہے، جو کہ خطابات جمعہ کی صورت میں بھی سامنے آ گئی ہے، تحریری شکل میں بھی سامنے آ گئی ہے. لیکن سچی بات ہے کہ اس کے سوا کوئی موضوع نہیں ہے کہ جس پر کلام کیا جا سکے. البتہ جو دو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ایک کا ہی تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ قتال کا یہاں پہ تذکرہ ہے تو ایک دو باتوں کی وضاحت اور پھر مزید حالات حاضرہ کے تعلق سے کچھ کلام، اور اس میں کچھ گزارشات ہیں جو ہم رکھنا چاہیں گے انشاءاللہ. یہ سورہ نساء ہے اور اس کی آیت نمبر 75 ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہ کہ جو کمزور ہیں مردوں میں سے اور عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو یہ دعائیں کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ ہمارے رب اس بستی سے ہمیں نکال دے کہ اس کے رہنے والے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے. اصلا تو اس کا پس منظر شان نزول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کی طرف. البتہ کچھ گھرانے، کچھ بوڑھے، کچھ عورتیں، کچھ بچے رہ گئے تھے، جو ہجرت نہیں کر پائے تھے، یہ ان کی کیفیات کا ذکر ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں ظلم و ستم کے معاملات تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، کچھ مسلمان نہیں جا سکے تھے، اور ان پر یہ ظلم و ستم جو مکہ میں ہو رہا تھا ان کے تعلق سے ایمان والوں کو ابھارا گیا۔ گو کہ سورہ نساء کا معاملہ ہے، یہ 4-5 ہجری کے دور کی بات ہے کہ جب اس کا نزول اور احکامات آ رہے ہیں۔ البتہ نبی مکرم علیہ السلام 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ بس پس منظر ہمارے ذہن میں رہے، اور جب تک اللہ کے رسول وہاں تشریف نہیں لے گئے تھے تو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر وہاں جو رہ گئے تھے مسلمان ان کے نام لے لے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ یہ تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ البتہ قتال اپنی جگہ ایک فرضیت والا معاملہ ہے، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ بھی پچھلی خطاب جمعہ میں وضاحت ہے کہ وہ کراچی میں تھا، اسے تھوڑی وضاحت یہاں پر ہو جائے لاہور میں، کہ پچھلی اس میں جو قتال کی فرضیت کا معاملہ ہے اس کی کچھ شرائط ہیں۔ قرآن حکیم نماز کا حکم دیتا ہے لیکن نماز کی شرائط ہیں۔ صبح 10 بجے کوئی نماز فرض نہیں ہم پر، ظہر کا وقت داخل ہوگا تو ظہر کی نماز فرض ہو جائے گی، لیکن 4-5 سال کے بچے پر فرض نہیں ہے، بالغ پر، بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ ہے کہ حکم تو ہے مگر شرائط کے ساتھ۔ اسی طرح نماز کے حکم کے ساتھ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا حکم بھی، لیکن ہم سب جانتے ہیں نماز روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ روزانہ نہیں ہے، سال میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے بلکہ صاحب نصاب پر۔ اصول یہ ہے کہ شرائط پوری ہوتی ہے تو حکم لاگو ہوتا ہے، اسی طرح قتال کی شرائط پوری ہوں تو قتال کا حکم بھی لاگو ہو جائے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب معاملہ۔ البتہ اس وقت پاکستان سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے، عالم عرب کے کچھ علماء کی طرف سے بھی بات آئی ہے کہ یہ وہ کیفیات ہیں کہ جب ایک جگہ مسلمان مظلوم ہیں، ان پر زندگی اجیرن کر دی گئی، کوئی امداد ان تک پہنچنے کے راستے کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور وہ اسرائیل ہے کہ جس کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ بالکل یہی کیفیات ہے جو اس آیت نمبر 75 میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، وہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اس بستی کے لوگ ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکال دے اور اپنی جناب سے کوئی حمایتی عطا فرما، اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ تو یہ تو پوری کیفیت اس وقت غزہ کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں پر صادق آتی ہے۔ اس کے ذیل میں کئی علماء نے، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، اس قتال کی فرضیت کے حکم کا بیان دیا ہے۔ پھر اس میں تفصیل ہے کہ جہاں کوئی غیر یا کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تو وہاں کے رہنے والوں پر تو فرض ہو گیا، معاف کیجئے گا، اور اگر وہ استعداد نہیں پاتے، صلاحیت نہیں پاتے کہ وہ مقابلہ کر سکیں، تو ایک اصول الاقرب فالاقرب، یہ اصول ہمارے ہاں علماء تو وراثت کے مسائل میں بیان کرتے ہیں کہ جو جتنا قریب ہے اس کا حق بھی اتنا زیادہ۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ساری امت کو بھائی بھائی کہا گیا، مگر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پوری امت کا وراثت میں حصہ نہیں، انتہائی قریبی رشتہ دار۔ اسی طرح یہ اصول دعوت کے موضوع کے ذیل میں بھی بیان کیا جاتا ہے، الاقرب فالاقرب، دعوت کا کام کر رہے ہیں مگر جو جتنا قریب ہے اس کو دعوت پہلے پہنچانی۔ اسی طرح یہ قتال کے معاملے میں بھی الاقرب فالاقرب، تو جس علاقے پر یہ آفت آ گئی وہاں کے مسلمانوں پر تو فرض ہو گیا، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے، تو ان کے جو قریبی مسلمان علاقے ہیں، ممالک ہیں، ان پر فرض ہو گیا، اگر وہ بھی استطاعت اور استعداد نہیں رکھتے تو اس سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا تا آ کے یہ فرضیت پوری امت پر عائد ہوگی، اس شرط کے ساتھ کہ صلاحیت کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ صلاحیت جس قدر اس قدر فرضیت ہے، تو عوام کی صلاحیت میں اور حکمرانوں کی صلاحیت میں فرق ہے۔ یہ بات ہم پچھلے 3 ہفتوں سے بیان کر رہے ہیں اور حکمرانوں کو توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، بات آگے چل کر بیان بھی ہوگی۔ جو بات کراچی کے خطبہ جمعہ میں بیان ہونے سے رہ گئی وہ یہ ہے کہ قتال کا جو تقاضا ہے یہ کئی اعتبارات سے ہے۔ مثلا قرآن پاک فرماتا ہے سورہ انفال، جہاں بدر کا ذکر ہے، غزوہ بدر کا، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان کفار و مشرکین کے خلاف قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ فرو ہو جائے، ختم ہو جائے، اور دین، نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، انفرادی سطح پر اللہ اجازت دیتا ہے، اما شاکروں و اما کفورا، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے شکر کرے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، چوائس دی اللہ نے۔ گن پوائنٹ پر اسلام قبول نہیں کروایا جائے گا. انفرادی سطح پر اللہ نے اختیار دیا, لیکن اجتماعی سطح پر اللہ اپنے سوا کسی کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے تین مرتبہ, سورہ انعام کی آیت نمبر 57 میں, سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں, اور سورہ یوسف میں ایک اور مقام 67 میں, آیت نمبر 67 میں, ان الحکم الا للہ, حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. فرد کو اجازت ہے چاہے کفر پہ رہے چاہے ایمان قبول کرے. کافر ہے اور اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی تو اسلامی حکومت کی بالادستی قبول کرے گا, اس کو اس کے حقوق دے دیے جائیں گے جو شریعت نے معین کیے, جو بہت عمدہ ہیں, تفصیل کا موقع نہیں. لیکن انفرادی سطح پر تو یہ آپشن ہے, اجتماعی سطح پر اللہ کہتا ہے میرا حکم چلے گا, زمین اللہ کی ہے, حکم اللہ کا چلے گا. اس اجتماعی سطح پر باطل کا خاتمہ ہو, ظالموں کا ظلم اور جبر ختم ہو, اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو, تاکہ جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر لے, اور جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی انفرادی اجتماعی سطح پر گزارنا چاہے وہ گزار سکے. اس کے لیے اگر قتال بھی کرنا پڑے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ قتال کیا جائے گا. قتال یعنی راہ خدا میں جنگ کا ایک بڑا مقصد اللہ کی زمین پر اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے. اسی کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قتال کیا ہے. ایک بات, کبھی قتال اس مقصد کے لیے بھی ہوتا ہے, بڑی عجیب اور حساس مثال, سورۃ الحجرات میں ہم پڑھتے ہیں, ایمان والوں کے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو, اور فہیم بغت اگر ایک بغاوت پر اتر آئے, زیادتی پر, یعنی بغاوت سے مراد یہاں پر بغاوت اس معنی میں, بغی زیادتی کے معنی میں, ایک گروہ دوسرے پر زیادتی پر اتر آئے تو تم سارے مل کر اس سے جنگ کرو اور اس کو صلح پر آمادہ کرو. یہ ایمان والوں کے درمیان صلح رہے, امن رہے, اتنا بڑا یہ مقصد ہے کہ اگر کبھی اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو جنگ کی جائے گی. اس قتال کے مقاصد میں یہ مقصد بھی ذہن میں رہے, گو کہ دو گروہوں کو صلح پر آمادہ کرنے کے لیے پہلے بہت سارے سٹیپس ہوں گے, قتال آخری بات ہے, ان کو سمجھایا جائے گا, ان کا کوئی سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا, ان پر کوئی پریشر ڈالا جائے گا, اینڈ سو آن, تفصیلات تفاصیل میں دیکھیے گا. حتمی بات یہ ہے, اگر ایک زیادتی پر اتر آیا, صلح پر آمادہ نہیں ہوتا تو باقی سارے مل کر اس سے جنگ کریں اور اس کو صلح پر آمادہ کریں. یہ بھی قتال کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. ایک مقصد ہے اس آیت کریمہ میں, سورہ نساء کی آیت نمبر 75 میں, کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کے راہ میں قتال نہیں کرتے, جبکہ کمزور بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, جو اللہ کی حضور دعائیں کر رہے ہیں. کیا آج دعائیں نہیں ہو رہی وہاں پر؟ آج وہ امت کی اللہ کو تو پکار رہے ہیں, امت سے توقع نہیں رکھ رہے. ایک ایک دن میں 400, 500, 600 بچوں کی لاشیں, یہ تو وہ ہے جو وہ میڈیا بتا رہا ہے کہ جو میڈیا ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. ابھی جو حملے دو اور کیمپس پر ہوئے ہیں تو بتایا جا رہا ہے جناب شہداء کی تعداد 950 ہے. وہ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لو. یہی میڈیا بتا رہا ہے کہ 50% عمارت غزہ کی تباہ ہو گئیں. تو اگر وہ فلیٹس جیسی عمارتیں نظر تو آتی نا کبھی کبھی پکچرز کے اندر, ایک ایک گھر میں دو دو تین تین چار چار افراد ہو, تو یہ 9500 کی فکر سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ یہ تو پوری نسل کشی کا معاملہ ہو رہا ہے, تب بھی وہاں دعائیں ہو رہی ہیں. اور اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو معاف کرے کہ ہم بے حس تو نہیں ہو گئے ہیں. میں پھر یہ جملے دوہرا رہا ہوں, اپنے آرام سے گزر رہے ہیں, بس وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انگلی سے ٹچ لگا کے آگے دیکھے چلے جا رہے. ان سے رشتہ ہے میرا اور آپ کا. انسان تو بڑی شے مسلمان ہے, اور مسلمان بڑی شے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اور اگر آپ اور میں درد محسوس کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں کر رہے تو یہ ہماری بے حسی اور بے غیرتی کی علامت ہوگی. میری سختی کو معاف کیجیے گا. نیچے سے لے کے اوپر تک ایک بہت بڑی تعداد ہماری قوم کی ہے جس کی فکر یہ ہے کہ پاکستان کسی طرح سیمی فائنل میں پہنچ جائے. ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا, ہم نے تو اس ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا واپس بلاتے اپنی ٹیم کو, تھپکیاں دے رہے بھارت اسرائیل کو, اور مارو ان کو, تم ادھر مارو ہم کشمیر میں ماریں گے. واپس بلانا چاہیے تھا اپنی ٹیم کو. نہیں جی, ہماری تو قوم کا اس وقت ایشو یہ کہ کسی طرح میں کیا جملے آپ کے سامنے عرض کروں. بھرا ہوا میڈیا سارا, بڑے بڑے پروگرامس, ہیڈ لائن نیوز چل رہی, اگر اتنے میچ فلاں ہار جائے تو اتنے میچ تو فلاں پاکستان جیت جائے تو یوں پاکستان پہنچ جائے گا, اور یوں یہی اس وقت ہماری محنتیں ہیں ساری، بڑی تعداد، سب نہیں بڑی تعداد کی. اور اجتماعی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ شہر لاہور اور نگراں وزیر اعلی بڑے بڑے پوسٹر چھپ گئے، لاہور لاہور ہے جی، بھانڈ اور میراثیوں کو نچوائیں گے، گویوں کو بلائیں گے. ہم یہی جملے پہلے تھے نا، آج تو ہم کہتے ہیں یہ فنکار ہیں، یہ پریزنٹرز ہیں، یہ سٹارز ہیں. پہلے ان کو کیا کہتے تھے ہم؟ بھانڈ، میراثی، گویے، ناچنے کودنے والے. یہ سٹارز ہیں آج، یہ پرفارمرز ہیں. اور اس کیفیت میں نگراں وزیر اعلی حکومتی وسائل کو استعمال کر کے یہ بھانڈ اور یہ میراثیوں کو ناچ گانے پہ لگا دیا. ہاں آج بتایا گیا جناب تھوڑا سا اثر ہوا ہے، تو باقی سب تو ہوگا، قوالی بھی چلے گی. تو قوالی میں جو میوزیکل انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، شرعی اعتبار سے فتویٰ مفتی حضرات سے جا کر لے لیجئے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا. باقی کلچرل اور فوڈ اور یہ سب کچھ تو چلے گا، بس وہ گویوں کو شاید انہوں نے ان ہاؤس کر دیا یا روک دیا ہے. کچھ اسلام آباد میں بھی، کچھ سندھ میں بھی دندے چل رہے ہیں. یہ ہمارے والے ہیں اور ادھر وہ ریاض والے ہیں، سعودی عرب. شاہ صاحب نے اور بیٹے نے، محمد بن سلمان نے مل کر ایک فنڈ تو کریٹ کر دیا اتنے لاکھوں ریال کا، اور اپیل کی تو ایک گھنٹے میں اتنے لاکھ ریال جمع ہو گئے. بات ہو جائے گی اس پر آگے چل کر. مگر ریاض میں کانسرٹ ہو رہا ہے، اب انتہائی بےہودہ قسم کی عورت جو دنیا بھر میں بےہودہ مشہور ہے، اس کا کانسرٹ کروایا جا رہا ہے اسی ریاض کے اندر. یہ ہمارے حکمرانوں کی حرکتیں ہیں. ہاں کوئی مثبت بات ہے تو وہ بھی آ جائے. مثلا گزشتہ دنوں میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے منیر اکرم صاحب نے اچھی گفتگو کی، وہ سوشل میڈیا پر آ گئی. یعنی اس کا ایک حصہ، یعنی پوری گفتگو ایک حصہ ہے، اگلے حصے پر تو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اچھی بات کہی کہ اکتوبر 7 کے اگر حماس کے ایک ایکشن کے اوپر تم رو رہے ہو اور باتیں کر رہے ہو، تو ذرا ایشو کو تو دیکھو. یہ 75 برس کی کہانی ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا مقدمہ پاکستان کے نمائندے نے وہاں پر پیش کیا، اچھی بات ہے. ہم اور اسرائیل کے ظلم اور ستم کو ثابت کیا اور اچھے انداز سے بات کو وہاں پر رکھا. مگر ہم کہتے ہیں کہ حکومتی سطح پر اس سے اور آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جو ابھی آگے ریکمنڈیشنز کے طور پر بات آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ مثبت بات ہے، اس کو ہم پیش کر رہے ہیں. آج کی خبر ہے کہ اردن نے تو اپنے سفیر کو بلا لیا تھا، یعنی اسرائیل سے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا، مگر بحرین نے بھی اعلان کر دیا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ اسرائیل کے سفیر کو واپس اور اپنے کو واپس بلانا. جو ابراہم ایکارڈ ہوا تھا کچھ عرصے پہلے، بحرین نے سائن کیے تھے. لیکن اگر بحرین نے پہل کی ہے تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے، آگے بڑھنا چاہیے. مگر امت کے حکمرانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ چھوٹے چھوٹے چلی، بولیویا، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک نے تو پہلے تعلقات سفارتی ختم کر دیے اسرائیل سے، اور اب ہمارے ایک دو ملکوں کی طرف سے بات آئی ہے. مگر تو ڈھونڈ مرنے کا مقام ہے. وہ لیٹن امریکہ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی بظاہر دنیا میں کوئی حیثیت نہیں، ان کو تو زیادہ خوف ہونا چاہیے نا امریکہ کا. ان تین چھوٹے چھوٹے ملکوں نے تو تعلقات فوراً ختم کر دیے. ہمارے والے مذمتی بیانات سے آگے نہیں بڑھ رہے، غور کرنے کی بات ہے. اسی طریقے پر OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، ایک بہت اچھے کالم نگار ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو، آصف محمود ان کا نام ہے، ایک روزنامے میں لکھتے ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی نے ان کا آج کا آرٹیکل یا غالباً کل کا ہے وہ مجھے شیئر کروایا، سارا تو میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے OIC کا شان نزول کیا تھا بیان کیا، یہ بنی ہی تھی فلسطین کے مسئلے پر، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اور باقاعدہ اس کا پورا ایک چارٹر ہے، اس کے کئی آرٹیکلز ہیں. جن کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ ہے کہ امت میں کہیں پر بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو یا کہیں امت کے کسی علاقے پر قبضہ ہو جائے، تو اس فورم سے ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی. مگر اولاً اصلاً وہ بنایا گیا فورم فلسطین کے لیے، اقصی کی آزادی کا معاملہ اور مسلمانہ نے فلسطین کی آزادی کا معاملہ، اسرائیل کا غاصبانہ ظالمانہ قبضہ ختم کیے جانے کا معاملہ. اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یروشلم تو ابھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو فلسطینی ریاست جس میں اقصی بھی ہمارے پاس ہو اور اس کا دارالحکومت تو ہوگا یروشلم میں، مگر کیونکہ ابھی وہاں غاصبانہ قبضہ ہے تو عارضی طور پر یہ ہم جدہ میں بنا رہے ہیں، اور جب یروشلم ہمیں مل جائے گا تو فلسطین کا اصل میں دارالحکومت تو وہ ہوگا جس میں اقصی ہمارے پاس ہوگی. یہ چارٹر میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پوری القدس کمیٹی الگ ہوگی. یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی اخلاقی طور پر بھی مدد کرنی ہے اور مالی طور پر بھی مدد کرنی ہے اور عسکری طور پر بھی ملیٹریلی بھی ان کی مدد کرنی ہے، یہ او آئی سی کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے. یہ میں اپنے حافظے سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ ڈاکیومنٹ اس وقت میرے اسمارٹ فون میں موجود ہے، اور محترم آصف محمود صاحب کو آپ سرچ کریں گے تو وہ آرٹیکل بھی ان کا مل جائے گا. بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا. ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے، سبحان اللہ، ابھی کراچی میں جمعیت علماء اسلام کی ایک ریلی ہوئی بہرحال، اور اس میں حماس کے جو ذمہ دار اسماعیل ہانی ہے ان کا بھی خطاب ویڈیو لنک سے چلایا گیا. وہ بھی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. نتن یاہو ظالم بھی کہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کی ایڈمنسٹریٹو صلاحیت کو ختم کرنا ہے، یہ ہماری خواہش. بنگورین نے کہا تھا 67 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ پاکستان. اور مجھے بتا دینا 57 ملکوں میں سے چھپڑ پھاڑ کر یہ ساری ایٹمی صلاحیت، یہ میزل ٹیکنالوجی، یہ بہترین پائلٹس، یہ بہترین تربیت یافتہ فوج اللہ نے کس کو دی ہے؟ سعودی عرب کو دی ہے، جارڈن کو دی ہے، یو اے کو دی ہے، ہمیں دی ہے اللہ تعالیٰ. تو ہمارا رول تو بہت بڑا ہے، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے یہاں سے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل مغرب کا جو ہے وہ ناجائز بچہ ہے. ہماری تو پالیسی پہلے دن سے طے ہے. تو اب ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اگر اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے نمائندے نے، یعنی بغیرتی کی انتہا تھی، ڈوب مرنے کا مقام تھا جب یو اے ای کی ایک نمائندہ نے، عورت نے کہا کہ حماس نے بڑا ظلم کیا، حماس نے ایسا کیا، حماس نے ویسا کیا، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. اور ایک طبقہ ہے امت میں، ہے وہ دیندار طبقہ. ہمارے ایک محترم ساتھی نے اچھی خاصی ان کا پوسٹ مارٹم کر کے کلاس بھی لی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا ہے تو ایک عربی کتاب کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ حماس کا اصل چہرہ کیا ہے. اب بھی کچھ لوگ ہیں جن کو یہی فکر پڑی ہوئی کہ حماس نے غلط کیا. اب بھی کچھ لوگ ہیں جن کو اسرائیل ظالم کا ظلم نظر نہیں آتا، یہ حماس والوں نے ایسا کیوں کر دیا؟ یہ انتہائی بےغیرتی کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے. اور آگے سے یو اے کی ایک نمائندہ عورت کھڑی ہو کر یو اے اقوام متحدہ میں کہے کہ حماس سے بڑا ظلم کیا، تمہیں 75 برس کا ظلم نظر نہیں آتا؟ لیکن میں کہوں گا دوبارہ کہ پاکستان کے نمائندے نے اچھے انداز سے مقدمہ پیش کیا. یہ تو 75 برس کا ظلم ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اور یہ کاروائی تمہیں دکھائی دیتی. اور کراچی میں جو میرا پچھلا خطاب جمعہ تھا، وہاں سورۃ البقرہ کا حوالہ دے کر وہ جو صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی تھی، اور بدر سے پہلے ایک مہم کا معاملہ تھا اور ایک مشرک قتل ہو گیا تھا. صحابہ سمجھے کہ ابھی رجب کا مہینہ شروع نہیں ہوا، لیکن رجب کا چاند نظر آ گیا تھا. تو مشرکین نے بڑا ہنگامہ اٹھایا کہ جناب دیکھو، یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، معاذ اللہ تو ظالم ہیں. اس زمانے میں یہ ٹرمینالوجی، اگر اس کو آج کی ٹرمینالوجی کہیں گے تو یہ کہا جائے گا نا، انہوں نے حرمت والے مہینے کا پاس نہیں رکھا. اللہ جواب دیتا ہے کہ ہاں ہاں، حرمت والے کی مہینے کی حرمت برقرار رکھنا اچھی بات ہے، لازم ہے، حرمت والے مہینے کا احترام ہونا چاہیے، مگر اللہ کے گھر کے دروازوں کو بند کرنا، اللہ کی بندگی سے روکنا، اللہ کے بندوں کو اس کے گھر سے دور کرنا اور ان کو گھروں سے نکال کر ہجرت پر مجبور کرنا، یہ زیادہ بڑا ظلم ہے اللہ کے نزدیک. اور اللہ کہتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنے کے معاملات جہاں بندوں کا ایمان پر قائم رہنا ممکن نہ رہے، اللہ کی بندگی کرنا ممکن نہ رہے، اللہ کی بندگی کے اس کے گھر کے دروازے بند کیے جا رہے ہوں، یہ بڑا ظلم ہے اس ایک معاملے کے مقابلے میں جس کو تم نے اتنا ہوا دے دی ہے اور اس قدر تم اٹھا بیٹھے ہو. ہماری ریکمنڈیشن بہرحال اب یہ ہے، پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. میرے دل کی بات ہے کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوں، ہمارے صدر صاحب ہوں، ہمارے وزیر اعظم صاحب ہوں، بھائی بڑا سفر کرتے ہیں آپ لوگ دنیا میں، بہت ٹریولنگ ہوتی ہے آپ کی دنیا میں. آج یہ امت کے بحاف پر پاکستان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ عربوں پر پہلے ہے، مگر عرب تو پھسو کر بیٹھے ہوئے، بالکل دونوں باپ بیٹا سعودی عرب، شاہ صاحب اور بیٹے، بس ہم نے جناب اتنا بڑا فنڈ قائم کر دیا ہے، ایک گھنٹے میں اتنے لاکھوں ریال جمع ہو گئے. وہ بھائی یہ امت کے افراد بھی کر رہے ہیں، کر لیں گے وہ، آپ تو حکمراں ہو، آپ کے پاس طاقت موجود ہے. تو کم سے کم او آئی سی کی سطح پر، جس کے چارٹر کے میں نے ذکر کیا، وہ بنی تھی فلسطین کے مسئلے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، القدس کی آزادی کے لیے، اقصی کی حرمت کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کی زمین سے ان ظالم اسرائیلی لوگوں کے قبضے کو ختم کرانے کے لیے، تو کو او آئی سی کا واقعتا سربراہی اجلاس منعقد کرے، اس چارٹر کا حوالہ دیا جائے، کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بات تو کی جائے. باقی فقہی تناظر میں معاف کیجئے گا، باقی فقہی تناظر بھی، قتال کی فرضیت کا ذکر تو میں کر چکا ہوں، وہ فتاوی بھی آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، اس سارے تناظر میں مسلمان حکمرانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، کس بات کا انتظار ہے؟ یہ 2.3 ملین کی بات ہو رہی ہے، 23 لاکھ کو وہ کہتا ہے کہ صحرائے سینا کے اندر بھیج دیں، خالی کر دیں بالکل وہاں سے، یا پوری نسل کشی کا تمہیں انتظار ہے کہ سب کو شہید کر دیا جائے گا، اس کے بعد تم جاگو گے؟ بھائی یہ ہے جو ہمارا مطالبہ حکمرانوں سے، اور عوام سے کیا ہے، کرنے کے کام ہم نے بار بار بیان کر دیے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے، اس ایشو پر توجہ کا معاملہ رہے، اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، دعاؤں کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، جو مالی تعاون ہو سکتا ہے وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں آپ کے پاس میرے پاس صلاحیت منکر، اس بڑے منکر اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی وہ بھی ہو، اور مسلمان ممالک میں مسلم عوام کا پریشر بڑھنا چاہیے، بہرحال اس کا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی، ان حکمرانوں پر ہماری طرف سے پریشر بڑھنا چاہیے، دباؤ بڑھنا چاہیے، مطالبہ بڑھنا چاہیے، اور ان کو غیرت دلانے کی ہمیں دعا بھی کریں ان کے لیے، دعا بھی کریں ان کے لیے، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، اللہ جب چاہے جس طرف چاہے پھیر دے، تو تبصرے ہم ضرور کریں، بیانات ہم ضرور دیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا نہیں، یہ ہے ہمارے دل کی آواز، کہ اس سطح پر آواز حکمرانوں کی بلند ہونی چاہیے اور مقتدر طبقات کی طرف بلند ہونی چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس میں لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے، اور میں تو دل سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں، وہ آرمی چیف ہوں، وہ صدر پاکستان یا وزیر اعظم، یہ مل کر کوئی کوششیں کریں اور مسلم حکمرانوں کو ذرا جگانے کی کوشش کریں، او آئی سی کا وزرائے خارجہ نہیں، سربراہی اجلاس منعقد کرنے کی کوشش مکہ مکرمہ میں کر لیں، کیا مشکل ہے آخر، کیا مشکل ہے، وہاں سے کوئی جوائنٹ آپ کا اعلان جانا چاہیے، کیا مشکل ہے آخر اس کے اندر؟ ہاں وہی بات ہے، یا تو غیرت کی کمی ہے، یا ایمان کمزور پڑ گیا ہے، اور امریکہ کا خوف ہم پر طاری ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تم ان لوگوں سے بندوں سے ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرو اگر تم واقعتاً مؤمن ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کہتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، باقی ہمارے کچھ حضرات کا خیال ہے، کچھ لوگوں کا، بھائی تم جنگ کی باتیں کر رہے ہو تو ساری دنیا ظلم کے لیے جنگ کر رہی ہے، نہیں کر رہی، اس امریکہ بدماش کو ساری دنیا نے اجازتیں دی، بلکہ اجازت اس نے لی یو این او کے اندر ضابطے کی کاروائی جبر کر کے، اور ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن امریکہ برطانیہ کیا عراق کا حشر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ہمیں نہیں ملے، اس کے بعد 9/11 کا ڈرامہ رچا، اس کے بعد افغانستان میں انویژن کر کے لاکھوں شہید کر دیے، لاکھوں اپاہج کر دیے، ان ظالموں کو ظلم کرنے کے لیے جنگیں تھوپنے کی اجازت ہے، مسلمانوں کی نسل کشی ایتھنک کلنزنگ کرنے کی دنیا ان کو اگر اجازت دے، تو آپ کے میرے رب نے ظلم کے خاتمے کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے جنگ کا حکم دیا ہے، ہم کیوں اتنے ٹھنڈے ہو کر اور معذرت خانہ رویوں کے اندر جبر اپنے اوپر لیتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھی غیرت دینی عطا فرمائے، حمیت دینی عطا فرمائے، مسلمان امت کا درد اللہ ہمیں عطا فرمائے، دعائیں بھی کریں، بات بھی بلند کریں، اور اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آئے، انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، انہیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، کوئی ایک متحد آواز ان کی بلند ہونی چاہیے، اگر روس کہہ رہا ہے کہ یہ غاصبانہ قبضہ ہے اس کا، چائنا بھی کچھ نہ کچھ بات کر رہا ہے، تو موبائلائز کرو بھائی، یہی تو مواقع ہوتے ہیں سفارتکاری کے، یہی تو مواقع ہوتے ہیں ہنگامی طور پر ان باتوں کو ترجیح دے کر، ترجیح بنیادوں پر طے کرنے کے، تو امت چھوٹی امت تو تھوڑی ہے، کوئی 2 ارب مسلمان ہیں اس کے اندر، 57 مسلم ممالک ہمارے پاس موجود ہیں، یہ متحد ہو کر کوئی آواز بلند کریں تو دنیا کی اور قوتیں بھی کچھ نہ کچھ ساتھ دیں گی، ہمیں تو غیرت دلائی ہے، شرم دلائی ہے مسیحیت کے ماننے والوں نے، یہودیت کے ماننے والوں نے، ہمیں انہوں نے غیرت دلائی، وہ امریکہ میں کھڑے ہو کر، وہ برطانیہ میں کھڑے ہو کر، وہ دنیا کے غیر مسلم ممالک میں کھڑے ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں، مسلمانوں کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، اور اپنے حکمرانوں کے خلاف کینیڈا میں، برطانیہ میں، ایون امریکہ میں اپنے حکمرانوں کے خلاف ان میں سے کچھ نے کھڑے ہو کر بات کی ہے، اگر وہ ہمیں غیرت دلا رہے ہیں تو ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو، قرآن کو، دین اسلام کو ماننے والے اور امت کے ماننے والے اور امت کا درد رکھنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارا تو رسپانس اس سے زیادہ بڑھ کر ہونا چاہیے۔ یہی درد مندی کی بات ہے، بے بسی تو ہے ہماری، اور اس بے بسی کی بڑی وجہ وہ ہے اپنی جگہ پر، امت نے امت والا کام نہیں کیا، امت نے اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے، بے وفائی کی ہے، آج بے بسی کی سزا میں مل رہی۔ لیکن جب یہ معاملہ اس قدر تھوپ دیا کہ کس اور جینیسائڈ کا ہم انتظار ہے، آخر کس جینیسائڈ کا اور ہم انتظار ہے کہ اس کے بعد یہ امت کھڑی ہوگی، یہ وہ درد مندی ہے جو ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے، ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے، اس کے لیے آواز بلند ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، اور عوام میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پریشر بڑھنا چاہیے، دباؤ بڑھنا چاہیے، اور مستقل بنیادوں پر یہ کام آگے بڑھنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بھی غیرت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ کوئی ریاض میں بیٹھ کے کانسرٹ کروا رہا ہے، فیسٹیول کروا رہا ہے، لاہور میں بیٹھ کے کوئی کروا رہا ہے، اسلام آباد میں کروا رہا ہے، اور حکومتی سرپرستی میں باتیں ہو رہی ہیں، اللہ ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو امت کا واقعتاً درد عطا فرمائے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ باقی میرے بھائی بزرگوں، آپ اور میں مکلف ہیں جتنا آپ کی میری وسعت ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی سے زیادہ مکلف یا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ تو جو آپ کے میرے بس میں کرنے کے کام ہے اس میں کمی نہ کرے۔ میں اور آپ آج مر گئے تو کیا جواب اللہ کو دیں گے؟ تم اللہ کے سامنے روئے تھے کہ نہیں؟ تم نے ہاتھ بلند کیے تھے کہ نہیں؟ تم نے دعاؤں میں کثرت کا اہتمام کیا تھا کہ نہیں؟ تم مالی تعاون کر سکتے تھے، تم نے کیا کہ نہیں؟ تم نے ظلم منکر خلاف آواز بلند کرنی تھی، تم نے کی کہ نہیں؟ میں اور آپ اس کی مکلف ہیں۔ میں اور آپ ابھی مر گئے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، اور حکمرانوں کو بھی سوچنا پڑے گا، انہیں بھی تم مر گئے تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ ساری زندگی امتحان ہے بھائی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے، تم اس عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یہ شر اور خیر، اچھے برے حالات، یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے میں تمہارے امتحان لے رہا ہوں۔ والینا ترجعون، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو اصل میں تو یہ سارے معاملات میری اور آپ کی آزمائش، اس آزمائش میں میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہے، میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے۔ اگر میں اور آپ وہ نہیں کر رہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ آپ اور میں سوچیں۔ اور اگر ہمارے حکمران، ہماری افواج، ہمارے ذمہ داران، ہمارے مقتدر طبقات یہ نہیں کر رہے، تو یاد رکھو بھائی، تم نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہم اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ یہ حالات تو گزر جائیں گے، چاہے تباہی کتنی مچے، یہ وقت گزر جائے گا، مگر ہم مریں گے تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ وہ کل تو ہے قیامت، مگر میری آپ کی موت ابھی بھی آ سکتی ہے، اس کے آتے ہی مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ ان سارے معاملات کو ایک آزمائش کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔